رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين وأفضل الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وشفيع المذنبين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلائق أجمعين، إمام زماننا وولي نعمتنا الحجة ابن الحسن المهدي، فداه أرواح العالمين. أما بعد، فقد قال الحكيم في محكم كتابه الكريم: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. For the hastening of the reappearance of our beloved and awaited Imam, please recite aloud salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
Nahi lagta warna kal mujhse ek aisi galti ho gayi ki uske liye Urdu ka एक बेहतरीन शेर तो है, लेकिन अब पता नहीं कि कितने लोग यहाँ पे इतनी उर्दू समझते हैं कि वो शेर समझ में आया और जरा लफ्ज भी उसमें एक आध अच्छा नहीं। उलझा पांव यार का जुल्फे दराज में, लो आप अपने दाम में सयाद आ गया। तो कभी कभार ऐसा होता है ना कि खुद ही जो शिकारी है वो उस जाल में फंस जाता है। कल जो मैंने बात कही थी वो एक जर्नलाइज बात थी, अपने बारे में नहीं थी। मेरा तो बिल्कुल स्टाइल और नेचर अलग है, और वो ये कि आज कल ऐसा माहौल बन गया है कि लोग उलमा को भी अपने घर में मेहमान बनाते हुए घबराते हैं। वो मैं अपने बारे में नहीं कह रहा था, मुझे तो मालूम है कि ऐसा कोई मसला नहीं है, लेकिन बहरहाल है कुछ लोग, खासतौर पर अगर हम जैसा कोई स्पीकर हो जी हमारे घर में तो बेहिजाबी है, अब मौलाना आएंगे तो ये सब देखेंगे तो मिंबर पे हमारा नाम ले ले। मिंबर पे नाम किसी का नहीं लिया जाता, जनरल बात की जाती है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं एक साहब के घर में गया और वहां पे उनके बच्चे जो थे वो मुहर्रम के शबे आशूर म्यूजिक सुन रहे थे और वो उनके वहां गाने चल रहे थे, तो अब खुद ब खुद लोग समझेंगे कि इस मुहर्रम में जहाँ ठहरे हुए ये वहां की बात हो रही है। इस एतबार से मैं खुद भी जरा अवॉइड करता हूँ, और मेरा अपना प्रॉब्लम ही कुछ और है, कुछ हेल्थ के इश्यू है जिसको मेंबर पे बयान करने का मतलब आपका टाइम वेस्ट करना। तो बहरहाल मुझे मालूम है कि अभी भी, कल बार बार मैंने कहा कि अभी भी बहुत अच्छे लोग इस दुनिया में हैं, और यहां भी कई मोमिनीन कराम ने मुझसे ये रिक्वेस्ट की कि आप हमारे घर में हमारे साथ स्टे करें, लेकिन मेरे अपने प्रॉब्लम है, इस बात को छोड़ दीजिए। अच्छा, अब जो बात मुझे एक आध बात इनकम्प्लीट कंप्लीट करना थी कि एक बार फिर मैं पहली मजलिस के उस जुमले को इसलिए दोहरा दूं कि कल का दिन भी वही फजीलत रखता है। फजीलत का लफ्ज शायद अच्छा ना हो, लेकिन वही अहमियत रखता जो पहली मुहर्रम थी। कि हम लोगों का एक अजीब मसला, जब हमारे पास किसी चीज का कोई सलूशन इस्लाम देता है, कोई रेमेडी देता है, कोई दवा बताता है, उस पर तो हम तवज्जो देते नहीं, और जब उसका टाइम गुजर जाता है तो पूरा साल बैठ के अल्लाह से कंप्लेन करते रहते हैं कि ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, वो प्रॉब्लम क्या है। दुआ हर वक्त मांगी जा सकती है, हर वक्त की दुआ कबूल, लेकिन अल्लाह ने टाइम एंड प्लेस के इतिबार से दुआ की ताकत में फर्क डाला। بہت ساری جگہ ایسی ہیں جہاں کی دعا زیادہ جلدی قبول ہوتی ہے آپ کے اپنے گھر کی دعا کے مقابلے میں. گرچہ اللہ کا وعدہ تو ہر جگہ کے لیے ہے کہ ادعونی استجب لکم, دعا مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا, چاہے وہ آپ کا اپنا گھر ہو اور چاہے وہ خانہ کعبہ کا پردہ ہو. لیکن پھر بھی دعا کی طاقت میں فرق پڑ جاتا ہے پلیس کے چینج ہونے سے. اسی طرح ٹائمنگ, اب آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, میں نے پہلے دن بہت ڈیٹیل میں بات کر لی, اب تو وقت بھی میرے پاس کم ہے, تو بڑی راتیں آنے والی ہیں, غم کا بیان زیادہ ہوگا, اسپیچ کا ڈیوریشن کم ہو جائے گا. تو جلدی جلدی بات یہ ہے کہ اسی طرح ٹائمنگ, شب قدر ہو کہ شب عرفہ ہو کہ عرفات کا دن ہو کہ شب جمعہ ہو کہ 15 شعبان ہو, یہ اہم اہم موقع ہیں. ان میں سے تھرڈ آف محرم بھی, فرسٹ محرم اور تھرڈ محرم, اس کی دعا میں بہت طاقت ہے. اور یہ جیسا کہ میں نے کہا کہ کچھ لوگوں کو بہت عجیب لگتا کہ محرم کا پہلا عشرہ ہو, حسین کے گھرانے پہ دو محرم کو حسین کربلا پہنچ چکے, وہ ساری مصیبتیں آ رہی ہوں, یعنی وہ اللہ جو امتحان لے رہا ہے, ظالم جو ظلم کر رہے ہیں, اور ہم بیٹھ کر اپنے پرسنل پرابلم پیش کریں. تو بہت ہی مختصر اس کا جواب میں دیتا ہوں کہ اعمال عاشورہ تو آپ میں سے ہر ایک کرتا, بلکہ بہت سے لوگ اعمال عاشورہ کو واجب نمازوں سے بھی زیادہ اہمیت دیتے. ضمناً ایک بات میں عرض کر دوں کہ زیارت عاشورہ عاشورے سے ہٹ کر بھی ایک بہت ہی طاقتور عمل ہے, اتنا اسٹرانگ کہ بہت سارے علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ عام آدمی کو روز پڑھنا بھی نہیں چاہیے. میں اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں, وہ پھر ایک سبجیکٹ چینج ہوگا. زیارت عاشورہ کا ایک پرابلم تو آگے کی ایک مجلس میں آئے گا کہ اس کے اندر جو 100 مرتبہ لعنت کا فقرہ ہے وہ ایک مجلس میں آئے گا مرجعیت کے حوالے سے, لیکن ویسے بات میں بات کر رہا ہوں. اس سے زیادہ ایک عام آدمی کے لیے زیارت وارثہ کو ترجیح دی گئی ہے, ایز اے زیارت نہیں, ایز اے دعا. کہ کوئی بھی آپ کا بڑے سے بڑا پرابلم ہو, آپ زیارت وارثہ اس نیت کے ساتھ پڑھیں. دیکھیے, یاد رکھیے گا کہ عبادتوں میں طریقہ ایک ہوتا ہے, نیت کے بدلنے سے عبادت کی فضیلت کچھ اور ہو جاتی ہے. آپ 2 رکعت نماز پڑھیں گے, فجر کی نیت کریں گے تو یہ نماز فجر کی ہو جائے گی. اگر آپ اس میں سنت نماز کی نیت کریں گے, کام سنت نماز ہوگی. اس کے اندر آپ کسی مرحوم کو ثواب پہنچانے کی نماز, وہی نماز ہوگی, وہی 2 رکعت, وہی طریقہ, لیکن نیت کے بدلنے سے اس نماز کے بینیفٹ چینج ہوتے ہیں. وہی زیارت وارثہ, ایک تو آپ سلام کی نیت سے پڑھتے ہیں, وہ مومن کی ذمہ داری اور ڈیوٹی. لیکن کبھی اگر پرابلم پیش آ جائے تو زیارت وارثہ پڑھیں, اور اس زیارت وارثہ یا زیارت عاشورہ سے اتنے آسانی سے پرابلم کیوں سالو ہوتے ہیں, اس کا جواب تو نہیں, لیکن اس کی تھوڑی ڈیٹیل حضرت عباس کی جو رات کی مجلس ہوگی اس کے اندر میں دوں گا, کیونکہ وہ بہت اہم ایک میسج ہے. تو بات مختصر کروں کہ زیارت عاشورہ, تمام علماء کا یہ میں ویو نہیں بتا رہا, لیکن بعض علماء کا کہنا, ایک لفظ بڑا اسٹرانگ ہے عربی کا, وہ عام آدمی کو سمجھانا جاؤں گا تو آج کی مجلس بھی تمہید میں چلی جائے گی, کہ اس کو کہا جاتا ہے جلالی عمل ہے, بہت ہی اسٹرانگ عمل ہے. یہ اسی طریقے سے ہے کہ جیسے آپ کوئی بہت ہی اسٹرانگ اوور ڈوز والی دوا لے لیں معمولی سی کسی بیماری میں یا ایک نارمل بیماری میں, تو زیارت وارثہ کو زیادہ اہمیت دیجیے گا. ایک عام آدمی کی بات میں کر رہا ہوں. اس کے حوالے سے ایک آج جملہ اور بھی ہے کہ بعض مراجع کے حالات میں ملتا ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ اتنے ہائی اسٹیٹس پہ کیسے پہنچے, انہوں نے کہا ہم روز زیارت عاشورہ پڑھتے تھے. ایک واقعہ نہیں, کئی واقعات, لیکن سبجیکٹ اور ٹاپک میرا آج یہ نہیں ہے, اس لیے میں اس کو چھوڑتا ہوں. تو کہا کہ جب وہ یہ کہتے ہیں تو ہم کیوں نہ کہیں. اور یہ آج کل سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ بھی ایک پرابلم ہو گیا کہ ہمارے بڑے بڑے مراجع, مرحوم آغائے خوئی جیسے مرجے, مرحوم آغائے محسن حکیم جیسے مرجے, مرحوم آغائے ابو الحسن اصفہانی جیسے مراجع, ان کے حالات میں آ جاتا ہے کہ وہ یہ عمل کرتے تھے تو اس منزل پہ پہنچے. تو آدمی نے کہا میں بھی یہی عمل کروں, نہیں, فرق ہو جاتا ہے. اور اس کی تفصیل میں آج نہیں جا رہا ہوں کیونکہ میرا سبجیکٹ کچھ اور ہو جائے گا. تو زیارت عاشورہ میں آپ خود دیکھیں گے کہ جب دعا القمہ اس کے ساتھ پڑھی جاتی ہے اور اسی عاشور کے دن پڑھی جاتی ہے, گرچہ وہ دعا صفوان ہے, دعا القمہ نہیں ہے, لیکن مشہور, اس میں آپ کی اپنی حاجتیں وہ آپ پیش کرتے ہیں. اب آج کل تو چونکہ اسکرین کے اوپر ٹرانسلیشن آ رہا ہوتا ہے تو اب آپ سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. پہلے جب خالی عربی میں چلتا تھا سلسلہ تو اس وقت تو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ آج عاشورے کے دن چاشت کا وقت, زیارت عاشورہ کا بہترین وقت تو ہے کہ سن رائز کے 30 منٹ کے بعد اس کو پڑھا جائے, یعنی اعمال عاشورہ کا بہترین وقت. لیکن ایسا اسلام نے اس کو نماز کی طرح سے پابند نہیں کیا. تو خلاصہ یہ کہ اس میں آپ دیکھیں اپنے پرابلم عاشورے کے دن جب امام حسین پر وہ دن آ رہا ہے کہ کائنات میں اس سے زیادہ سخت اور غم کا کوئی دن نہیں, اس لیے کہ وہ کریم ابن کریم, وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا اکبر بھی مارا جا رہا ہے لیکن میں پہلے تمہاری حاجت سنوں گا, اسے پورا کروں گا اور اس کے بعد پھر میں اپنی اولاد کو دیکھوں گا, یہ کریم ابن کریم. تو اس اعتبار سے جو میں نے پہلی محرم کو بات کہی, اعمال عاشورہ کو ایک دلیل بنا کر اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں, اور تھرڈ محرم کل کا دن بھی, ویسے تو اس کا بھی وہی حکم ہے کہ پہلے روزہ رکھو اور پھر دعا مانگو, لیکن اس ویدر میں روزہ سنت روزہ ہے چھوڑا جائے, لیکن خالی یہ دعا ایک چیز یہ. دوسری چیز 1802 اس میں وہابیوں نے کربلا پہ اٹیک کیا تھا. اچھا اس زمانے میں کل اس کا ذکر آیا تھا نا, تو ذرا سا کسی نے کہا کہ تفصیل میں مت جائیے کیونکہ مولانا آپ تفصیل میں جاتے ہیں تو 10 منٹ کی بات کو آپ 50 منٹ کھینچ لیتے ہیں, ان شارٹ سمری ذرا سا بتا دیجئے, کچھ لوگوں کے لیے ایک نئی بات ہوگی, اور میں خاص اس کانٹیکس میں بھی کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو دنیا کے حالات ہیں اس کے اندر, اب میں بہت احتیاط سے بات کر رہا ہوں, آپ کی اٹینشن ہوگی تو شاید آپ سمجھ بھی جائیں, دنیا کے جو حالات ہیں اس میں کسی وقت بھی کوئی ایسا واقعہ بھی پیش آ سکتا کہ جس کے اندر اسلام کے اہم ترین اور جو بہت ہی ہولی پلیسز ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے ختم ہو جائے, ہو سکتا ہے. مثلا خانہ کعبہ کے اوپر فرض کیجئے اٹیک ہو جائے, خانہ کعبہ کو ختم کر دیا جائے, کتنا بڑا ہمارے لیے صدمہ ہوگا, مر جائیں گے بہت سے لوگ. لیکن اسلامک ہسٹری میں یہ ساری چیزیں پہلے ہو چکی. اب فرق یہ ہے کہ چونکہ وہ ہمارا ٹائم پیریڈ نہیں تھا, بہت پرانا تھا, اور دوسرا یہ کہ جو ظلم ہوا اس کے بعد پھر اس کو کمپنسیٹ کر دیا گیا. اب خانہ کعبہ ہر ایک کو اس لیے یاد ہے کہ یزید کے حوالے سے بات کہی جاتی ہے کہ یزید نے پھر کعبے پہ بھی اٹیک کیا تھا, اور عمرے اور حج پر جانے والوں کو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ دو مرتبہ تو معصومین کے زمانے میں, ائمہ کے زمانے میں دو مرتبہ تو خانہ کعبہ کو پورا گرا دیا گیا, توڑ دیا گیا, خانہ کعبہ ختم ہو گیا, خالی زمین رہ گئی, اور اس کے بعد کعبہ بنا. اب وہ کتنا اس زمانے کے اعتبار سے کتنی بڑی ٹریجڈی ہوئی ہوگی جو آج ہم برداشت نہیں کر سکتے, اگر خالی کوئی ممبر سے کہے یا عام زندگی میں کہے, لیکن ہو چکا ہے اس سے پہلے. لیکن اس کے بعد پھر کعبہ بن گیا اور زیادہ شان و شوکت کے ساتھ بنا. اسی طریقے سے کربلا, نجف, اچھا سامرہ کا واقعہ تو آپ میں سے بہت سو کو یاد ہوگا جو 40 پلس ہے, تو سامرہ میں بھی اٹیک ہو, لیکن وہاں پر بھی خالی گنبد اور تھوڑا سا بلڈنگ کو نقصان پہنچا. کربلا میں تو کربلا میں آقا حسین کے روزے پر اس سے بڑے ظلم ہو چکے. اچھا اب میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا وہابیوں نے اٹیک کیا, یہ غلط میں نے کہا. وہابیوں کے اندر بھی کیٹیگریز ہیں, جو سب سے خطرناک ہیں ان کو آج کل ہم لوگ کہتے ہیں تکفیری, اور یہ لفظ بہت کامن ہو گیا ہے, انگلش والے بھی جانتے ہیں تکفیری. کربلا پہ مسلسل اٹیک ہوئے تھے, بلکہ 10-15 سال تو ایسے گزرے تھے کہ ایوری ایئر کربلا پہ اٹیک ہوتا تھا, کربلا نجف. تو اس میں 1802 کا واقعہ بہت اہم ہے, لیکن بہت ہی شارٹ. انشاءاللہ تو ایسا کچھ نہیں ہوگا, لیکن اگر کبھی ہو جائے تو آدمی کو ڈی مورالائز نہیں ہونا چاہیے. کچھ واقعات ہمارے سامنے ایسے ہوئے کہ معلوم ہوا کہ کمیونٹی یا ہماری قوم ڈی مورالائز ہو گئی, اتنا بڑا واقعہ ہو گیا, برداشت نہیں ہو رہا, ہم تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے. اس سے بڑے بڑے واقعات ہو چکے ہیں. اب کربلا کا جو واقعہ تھا وہ اس میں سید علی, اچھا اب یہ میں تفصیل میں چلا جاؤں گا, اپنے زمانے کے مرجع تھے, وہی اسٹیٹس تھا جو آج آغا سیستانی کا ہے, یا 50 سال پہلے آغا خوئی کا تھا, یا 100 سال پہلے آغا ابو الحسن اسفہانی کا تھا, سید علی. اب چونکہ علی نام تو بہت کامن ہے تو اس لیے ان کی بک جو ہے اس کے نام سے ان کو یاد کرتے ہیں, ریاض, صاحب ریاض, ریاض بک کا نام ہے. خیر یہ اس وقت مرجع تھے, تو وہابیوں نے اٹیک کیا. آپ کو معلوم ہے کہ وہابی نہیں تکفیری, ان کا جو سینٹر ہے وہ علاقہ جہاں سے یہ پورا خاندان آیا وہ کربلا سے بہت قریب ہے. اٹیک کیا کربلا پہ, پھر وہ نجف میں بھی گئے تھے, لیکن نجف والوں کو جب کربلا کا اٹیک کی اطلاع ملی تو انہوں نے پہلے سے انتظام کر رکھا تھا. خیر اور ایسا اٹیک کیا کہ قتل عام کیا اور اتنے مومنین کو شہید کیا, لیکن نعرہ لگا رہے تھے اینا سید الکفرا, اینا سید الکفرا, 1216 ہجری کا واقعہ بتا رہا ہوں ان لوگوں کے لیے کہ جو میری مجلس میں نہیں آتے کیونکہ ان کی سمجھ میں بات نہیں آتی، یعنی آپ کے یوتھ. سید الکفر کہاں ہے؟ کافروں کا سردار. کہاں ہے کافروں کا سردار؟ مرجع تھے. مرجعیت کی اہمیت تو ہمیشہ سے رہی ہے. ڈھونڈتے چل رہے تھے، ان کے گھر پہنچ گئے. اچھا پتہ چلا کہ آ رہے ہیں تو انہوں نے گھر کے تمام فیملی ممبرز کو، خواتین وغیرہ کو، اب میں کیا جملے کہوں کہ اس اٹیک پہ کے اندر خواتین کو بھی بے عزت و بے آبرو کیا گیا، کیونکہ ان کے اعتبار سے تو وہی سٹیٹس تھا کہ یہ کافر ہیں تو کافروں کی عورتوں کو سلیف بنا سکتے. ساری باتیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹائم بھی نہیں ہے. میرا اپنا جو وعدہ تھا کہ آج سے میں سبجیکٹ پہ آ جاؤں گا تو وہی وعدہ میرے ہاتھ سے پھسل رہا ہے، لیکن یہ واقعہ ذرا اہم ہے. ان کے گھر پہ اٹیک کیا، اصل میں تو امام کے روزے پر اور ان کے گھر، یہ تو ان کے ٹارگیٹ تھے. اور راستے میں جو مومن آیا اس کو وہ یہ سمجھ کے شہید کرتے گئے کہ ایک کافر کو مار رہا ہے اس کو ثواب ملے گا، جو ہم پاکستان میں ٹیررسٹ لوگوں کو دیکھ چکے ہیں. تو اب ان کے گھر پہنچے تو خواتین کو اور گھر والوں کو نکال دیا. ایک چھوٹا سا بچہ 4 مہینے 5 مہینے کا وہ گھر میں رہ گیا. یہ اس کو اٹھانے گئے اور گھر کا دروازہ توڑ کے پوری وہ فوج اندر داخل ہو گئی. اب یہ جلدی سے ادھر ادھر، کیونکہ جان بچانا تو اسلام میں واجب ہے، تو وہاں پہ گئے کہ جو اسٹور تھا اس میں گئے، وہاں ٹوکری تھی باسکٹ، اس کے نیچے بچے کو لے کے بیٹھ گئے. پرانے زمانے میں گھروں کے اندر کوکنگ وغیرہ کے لیے یہ گیس یا آئل یہ سب تو استعمال نہیں ہوتا تھا، لکڑیاں استعمال ہوتی تھی. تو ہر ایک کے گھر میں بہت بڑی مقدار میں لکڑیاں ہوتی تھی، وہ روز کھانا پکے گا. تو اب وہ لوگ وہاں پہنچے اسٹور میں ڈھونڈ رہے ہیں تو نظر نہیں آیا، تو لکڑیاں اٹھا کے دیکھنے لگے، لکڑیاں اٹھا اٹھا کے اسی ٹوکری پہ پھینک رہے. اتنا یہ دب گئے کہ شہید ہو جانا چاہیے. خیر جب نہیں ملے وہ لوگ چلے گئے. اس کے بعد کچھ مومنین کرام یہاں آئے. اب یہ اتنے دبے ہوئے ہیں کہ خود سے نکل نہیں سکتے. چنانچہ پھر انہوں نے آ کے لکڑیوں کو ہٹایا، ٹوکری کو اٹھایا. اور عجیب بات یہ تھی کہ اس پورے واقعے کے درمیان وہ بچہ وہ ایک سیکنڈ کے لیے نہ بولا، نہ رویا، نہ اس کی آواز بلند ہوئی. تو بہرحال یہ ان کے معجزات میں آتا ہے، میں اور تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا. اب خلاصہ یہ ہے کہ جب یہ باہر نکلے تو سب سے پہلا ان کے ذہن میں مرجع خیال یہ تھا کہ میرے گھر پہ اٹیک ہوا، آقا حسین کے روزے پہ انہوں نے کیا کیا ہوگا، جیسے 30 سال پہلے صدام نے جس طرح سے کربلا میں اٹیک کیا. اور وہ بھی آپ کو واقعہ معلوم ہے کہ اس کا اپنا داماد فوج کو لیڈ کر رہا تھا، اور یہ کہہ کے لیڈ کر رہا تھا کہ تو بھی حسین ہے، میں بھی حسین ہوں، دیکھتا ہوں آج کون حسین جیتتا ہے، کمال حسین، جسے بعد میں خود صدام نے ہی مروا دیا، وہ پھر الگ بات ہو جائے گی. تو اب واپس آ جائیے اصل موضوع پہ. سیدھا یہ لوگ، خود یہ اور ان کے ساتھ جو ان کے بہت ہی قریبی شاگرد تھے، سیدھا حرم میں گئے، دیکھا. اور یہ اونلی کنفرم ریکارڈڈ ہسٹری کا واقعہ، ورنہ اس سے ملتے جلتے ایک آدھ واقعات اور بھی ہیں لیکن وہ کنفرم نہیں. وہ کیا واقعہ؟ جب پہنچے تو دیکھا کہ امام مظلوم کے روزے پہ اٹیک کیا تھا انہوں نے. زری کو، اس وقت لکڑی کی زری ہوتی تھی، زری کو انہوں نے جلا دیا تھا. اس کی لکڑیوں سے انہوں نے قہوہ بنا کے پیا تھا، جبکہ اس وقت کے تکفیریوں کے پاس قہوہ حرام تھا، لیکن صرف توہین کے لیے. اور قبر کو اتنا کھود دیا تھا کہ سید علی مرجع وقت، جیسے آغا سیستانی کو چیز رپورٹ کرے، اور ان کے قریب ترین شاگرد کہہ رہے ہیں کہ امام مظلوم کے کندھے کا ایک حصہ بھی نظر آ رہا تھا. اور یہ اونلی جو کنفرم ریکارڈڈ ہسٹری، اس میں یہی ایک ہی واقعہ ہے. اور بہت سارے آپ کو کچھ خواب بھی ملیں گے، کچھ خدام کے واقعات ملیں گے کہ ہم بیسمنٹ میں گئے تو یہ دیکھو، کوئی کنفرم نہیں، یہ کنفرم. اب جیسے ہی یہ دیکھا دونوں نے آنکھیں بند کر لی، یعنی بند آنکھیں کا مطلب نگاہیں نیچی کر لی کہ نہیں، امام مظلوم کے جسم پہ نگاہ نہیں ڈالنا ہے. بس اتنا ایک کام کیا کہ اس وقت امام مظلوم کے کندھے پر جو کچھ مٹی تھی نا، وہ انہوں نے جھاڑ کے اپنے رومال، میری رومال فوراً ریڈ کلر کا ہو گیا. اور یہ اسی طرح سے نگاہیں نیچی کر کے باہر آ گئے. اس کے بعد تو پھر وہ زری بنی، سب کچھ ہوا. تو آپ دیکھیے کہ یہاں تک کربلا کا یہ واقعہ، یہاں تک ہوا کہ اٹیک ہوا، زری تو خیر توڑی گئی جیسے سامرا میں گنبد، لیکن قبر امام تک پہنچ گئے تھے وہ لوگ، اور امام کا جسم نظر آنے لگا تھا. پھر وہ وہاں سے واپس پلٹے کہ نہیں، پہلے مرجع کو ڈھونڈ کے شہید کرنا ہے، پھر نظر آئیں گے. وہ والی جو مٹی تھی جو سب سے کنفرم خاک شفا، وہ پھر اس خاندان میں، یہ دو آدمی گئے تھے نا، ان دونوں کے خاندانوں میں یہ جنریشن بائی جنریشن چلتی رہی, اور جہاں بہت بڑا پرابلم آتا تھا تو تھوڑی تھوڑی مٹی وہاں پہ استعمال کی جاتی تھی, اب شاید دنیا میں کہیں نہیں. تو یہ تو بالکل کنفرم خاک شفا ہے, جو باقاعدہ امام مظلوم کے جسم پر جو کندھا تھا اس کے اوپر ہلکی سی وہ مٹی نظر آ رہی تھی. اچھا, اب یہ میں نے جو واقعہ بتایا وہ ایک تو وجہ یہ بتانا تھی کہ اتنے بڑے بڑے صدمے گزر چکے ہیں, ٹریجڈی ہو چکی ہے, واقعات پیش آ چکے ہیں, لیکن اب یہ ہے کہ دوبارہ آپ نے دیکھا روزہ بھی بنا, زری بھی بنی, لکڑی کی زری سے سونے کی زری میں بدل گیا, دشمن کا ہر حملہ جو ہے اور زیادہ طاقتور کرتا ہے تشیع اور شیعت کو. تو ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے, ڈیمورلائز نہیں ہونا ہے. اگر ہمارے زمانے کے حالات و واقعات میں کبھی کوئی بہت بڑا واقعہ بھی پیش آ جائے, کوئی بڑی شہادت بھی ہو جائے, روزوں پہ بھی اٹیک ہو جائے, تو یقیناً غم تو ہوگا, صدمہ تو ہوگا, لیکن ہمارا حوصلہ پس نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ اس سے پہلے بھی یہ ہو چکا ہے, اور سب سے بڑی بات کہ ہمارا ولی اور وارث زندہ ہے جسے ہم عاشورے کے دن یاد کریں گے, باقی باتیں وہاں ہوں گی. مگر اس کو جب ہم یاد کریں گے تو ایک بات کا ہمیں خیال رکھنا, بس یہاں سے میرا اصل موضوع شروع ہو رہا ہے, آج اصل موضوع کی بھی ایک آدھ تمہیدی باتیں ہوں گی لیکن شروع ہو رہا ہے, اس کو یاد تو رکھنا. لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے ایکسپیکٹیشن کے خلاف کوئی چیز ہو جاتی ہے, جس کو کیا اینٹی کلائمکس کہتے ہیں انگریزی میں, کہ آپ میں سے ہر ایک, آپ سے مطلب میں بھی شامل ہوں, انکلوڈنگ می, زمانے کے امام کا انتظار تو اتنا زیادہ کر رہے ہیں اور بار بار یہ کہہ کے کر رہے ہیں کہ وجعلناکم ویاکم من الطالبین بسارہ ما ولی الامام المہدی آل محمد, کہ اللہ ہمیں اور تمہیں امام زمانہ کے ان ساتھیوں میں شامل کرے جو خون حسین کا بدلہ لیں گے. اور پھر امام کے آنے کے بعد وہ سارے پرابلم جو تشیعوں پر ہیں وہ ختم ہو جائیں گے, اوور نائٹ نہیں, ٹف ٹائم تو آئے گا ظہور امام کے بعد بھی. لیکن ایک جو ہمیں اس وقت امید, آج کل غیبت کے آخری زمانے میں امید نہیں, عظم البلا بڑے الخفا ون قطع الرجا, یہ عربی کا لفظ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ مولا وہ زمانہ آ گیا, امید بھی ختم ہو گئی جو انسان کے لیے بہت بڑا سہارا ہوتا. گریک میتھولوجی میں ایک واقعہ ہے پینڈوراز باکس, اس کا خلاصہ یہی ہے نا, کہ وہ جو باکس کھولا تھا اس لڑکی نے اور ساری مصیبتیں اور بلائیں نکل کے آئی تھی, تو آخر میں امید آئی تھی اور کہا یہ ہر پرابلم کا سلوشن ہے, جو انسان کو ایک امید ایک ہوپ ہوتی ہو. تو اب آخری زمانے میں امید بھی ختم ہو جائے گی, دعا کا لفظ ہے بنقطع رجا, کہ امیدیں بھی ختم ہو گئی. اب امام کے آنے کے بعد یہ جو ماحول ہوگا غیبت کا لاسٹ فیز, وہاں پہ یہ سارے پرابلم سالو ہو جائیں گے لیکن فوراً نہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ مومن یہ سمجھ رہا ہے کہ آج اگر امام آئیں گے تو کل جو ہے صاحبان ایمان کے سارے پرابلم سالو ہو جائیں گے, یہ بھی غلط کنسپٹ ہے, لیکن یہ میرا اس دفعہ کا موضوع نہیں ہے, میں اپنی زبان کو یہاں پہ روکتا ہوں. دوسری بات جو یہ کہنا کہ مجھے صرف ایک سوال آپ سے کرنا ہے کہ خود فیصلہ کرے, پیغمبر کی ایک حدیث ہے نا کہ بعض چیزوں میں استفتم بانفسکم, کسی اور سے نہ پوچھو, خود اپنے آپ سے پوچھ لیا کرو, بعض چیزوں کا رپلائی یا جواب جو ہے نا سوال خود کرو, خود جواب دو. اور وہ یہ کہ زمانے کے امام کے آنے کے بعد ہمارے ذہن میں کیا کنسپٹ ہے, امام اس دنیا میں کیا نظام قائم کریں, کیا سمجھ کے ہم امام کو بلا رہے ہیں. یہ بہت ذرا اسٹرانگ ورڈ ہو گیا ہے لیکن یہ میرا جملہ نہیں, یہ اس عظیم صحابی کا جملہ ہے جس کے لیے معصوم نے کہا کہ مقدار ایک کوالٹی میں سلمان سے بھی افضل ہے, اوور آل نہیں ایک کوالٹی. تو یہ مقدار کا جملہ ہے, کیا سمجھ کے امام کو بلا رہے ہیں, پہلے اپنے آپ سے پوچھ تو لو. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ امام آنے کے بعد دنیا میں ایک اناؤنسمنٹ کریں گے اور اناؤنسمنٹ کریں گے آج سے نمازیں معاف, یہ اعلان کریں گے آج سے حجاب ختم ہوگی, یہ اعلان کریں گے کہ آج سے گانا بجانا جائز ہو گیا جتنا دل چاہے کرو, یہ سمجھ کے بلا رہے ہیں امام کو, یا یہ سمجھ کے بلا رہے ہو کہ جب امام آئیں گے تو آنے کے بعد خون حسین کا انتقام لینے کے بعد امام کیا کریں گے, خون حسین کا انتقام تو ایک دن میں ہو جائے گا, امام کم از کم 40 سال تو امام کی حکومت ہے, بعض روایتوں میں 70 سال, بعض میں اس سے بھی زیادہ. تو اب اس میں امام کریں گے کیا, امام کا نظام ہوگا کیا, امام کا سسٹم ہوگا کیا, کسی اور سے نہ پوچھیں, اپنے آپ سے پوچھیں کہ جو اس وقت ہمارے اعمال ہیں, جو ہمارا یعنی مطلب آپ مجمع نہیں, جو ایک اوور آل صورت حال آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر امام کو بلانے کا مقصد کیا ہے کہ اپنی پوری لائف آپ چینج کرنے کے لیے امام کو بلا رہے ہیں. ابھی جو اس وقت جھوٹ چل رہا ہے, غیبتیں چل رہی ہیں, لوگوں کے حق مارے جا رہے ہیں, لوگوں پہ ظلم کیا جا رہا ہے, اولاد والدین پہ توجہ نہیں دے رہی ہے, وہ پھر بھی سمجھ میں آتا ہے والدین اولاد پہ توجہ نہیں دے رہے ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہیں کیا اس کے لیے امام کو بلا رہے ہیں کہ امام یہ ساری چیزوں کو انڈوس کریں گے یا سب کو چینج کریں گے؟ اور اگر چینج کریں گے اور ہم چینج نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ اب یہاں سے وہ ٹاپک شروع ہو گیا کہ امام کے لیے جب دعا کرو تو اس کے لیے پہلے تیاری کرنا. دعا, ہر دعا کا اصول یہی. حضرت موسیٰ بیمار پڑ گئے, انبیاء بھی بیمار ہوتے ہیں. اب بنی اسرائیل میں یہ کنسیپٹ آ گیا تھا کہ سب کچھ تو اللہ کے اختیار میں, اللہ کرتا, ہم پورا بھروسہ اللہ پہ کریں گے, ہمیں دنیا میں کسی سے کچھ نہیں چاہیے. دیکھیں بعض نظریے, بعض ویوز, بعض انسان کے خیالات دیکھنے میں بہت اچھے لگتے, لیکن انگریزی کا یہ کہاوت ہے نا کہ ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی, اور اچھی چیز جو ہے نا ہر اچھا خیال. خانہ کعبہ کا حج, حضرت ابراہیم نے کعبے مکے کو آباد کیا ہے. عرب کے لوگوں نے, یعنی مکے کے لوگوں نے ابراہیم کی ہر چیز کو بدل دی, ایک حج کو باقی رکھا. حج باقی رہا تھا, باقی ساری نہ نماز نہ روزہ یہ سب چیزیں ختم ہو گئی, مگر وہ ایکسٹریم پر پہنچ گئے تھے. اور وہ یہ تھا کہ بھئی ہم اللہ کے گھر آتے ہیں تو ہمیں بالکل پاک پاکیزہ ہونا چاہیے, کوئی شک والی چیز بھی نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا, یہ آرڈر جاری کر دیا مکے والوں نے کہ یہاں جو لوگ آتے ہیں پتہ نہیں, باقی چیزوں کے علاوہ ان کا ڈریس حلال ہے کہ حرام ہے, ان کے پاس جو بھی حلال حرام کا کنسیپٹ, اللہ کے گھر میں آ رہے ہو بالکل سنسیئر ہو کے آؤ, بالکل پاک پاکیزہ پیور ہو کے آؤ. چنانچہ کپڑے اتار کر آؤ, بغیر کپڑوں کے سر سے پیر تک نیکڈ ہو کے طواف کیا کرو تاکہ جسم پر کوئی شک والی چیز ہی نہ رہے. نیت تو بڑی اچھی لگ رہی ہے, کنسپٹ تو بہت اچھا لگ رہا کہ بالکل پیور اور پاک پاکیزہ ہو کے, لیکن عمل کتنا برا بن گئے اپنے حساب سے سوچ رہے ہیں. اور اس کی مثالیں آئیں گی ایگزامپل, کیونکہ دو تین دن سے میں یہی بات کہہ رہا ہوں اور یہ مزید کنٹینیو ہوگی, کیونکہ جب سے یہ سوشل میڈیا اتنا اسٹرانگ ہوا اب نہ کسی عالم کی ضرورت ہے ہماری قوم کو, نہ کسی پریچر کی ضرورت ہے, نہ کسی مجتہد کی ضرورت ہے, نہ کسی مرضی کی ضرورت ہے. اور جو تھوڑی بہت ضرورت تھی وہ چیٹ جی پی ٹی جیسی چیزوں نے ختم کر دی, کہ اب ڈائریکٹ چلے جاتے ہیں کہ اصول کافی میں کیا حدیث ہے. بہت سینسیٹیو اور اہم ایشو ہے, اور مجھے معلوم کہ جو کراؤڈ میرے سامنے ہے یہ اس کا اتنا بڑا ایشو نہیں ہے جتنا اس کراؤڈ کا ایشو ہے جو میری زبان نہیں سمجھ پاتا, اس لیے بیریئر. تو خیر خلاصہ یہ کہ ان حالات اور ماحول میں کہ ہر آدمی اپنی طرف سے ایک آئیڈیا پیش کرتا ہے اور سوشل میڈیا پہ پھیلا دیتا ہے, یہ چیز کو بتانے کی ضرورت ہے کہ بعض بڑے اچھے اچھے آئیڈیا لیکن پریکٹیکلی وہ اسلام کے اگینسٹ جاتے ہیں. تو میں کہیں تھوڑا سا موضوع سے ہٹا لیکن اصل موضوع پر ہوں. اب دیکھیں کہ ہم امام زمانہ کو بلا رہے ہیں, مثلا بات یہ ہو رہی تھی کہ کیونکہ عاشورے کے دن تو آپ یہی دعا مانگیں گے اور زیارت عاشورہ میں بھی آپ یہی دعا مانگیں گے, لیکن امام زمانہ آنے کے بعد کیا کریں گے؟ کسی کتاب نے مت پڑھی, خود اپنے آپ سے پوچھئے کہ کیا سسٹم امام زمانہ قائم کرے گا. اچھا یہ میرا موضوع نہیں, امام کے آنے سے پہلے, امام کے آنے سے پہلے یہ ہے میرا موضوع. کچھ چیزیں آئیں بیفور زہو, دنیا کے حالات اتنے خراب ہوں گے کہ میں دو دن سے کل بھی اور آج بھی وہ دعائے فرج کے کچھ جملے پڑھ رہا ہوں جس کے آخر میں آپ الغوث 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 بھی کہتے ہیں, یا محمد و یا علی یا محمد اکفیانی فینما کما کافیان منصورانی فینما نافرا, اور الغوث 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 الاجل الاجل. اس دعا کا اسٹارٹ کہاں سے ہو رہا ہے؟ زمین اور آسمان دونوں ہمارے دشمن, رحبت ارض ذاقت الارض, زمین تنگ ہو گئی, اور منعت السماء, آسمان سے آنے والی ساری برکتیں ختم ہو گئی. اچھا اب دیکھیں کس ایک پرابلم ہوتا ہے, کوئی ایک پرابلم, لیکن اسلام کہتا ہے 50-50 اپنے دل میں خیال لے کر آؤ. بلکہ بعض روایتوں میں تو جملہ جو آج کل کے بچوں کو نہیں سمجھا سکتے ہیں, پرانے زمانے میں, پرانے سے مطلب یہ ہے کہ بہت پرانا بھی نہیں, اور آج بھی انڈیا پاکستان کے کچھ ریموٹ ایریاز میں جب کوئی چیز آپ خریدتے ہیں شاپ سے تو وہ آپ کے سامنے اسکیل پر رکھ کر تولتا ہے نا, اور اس کے دو حصے ہوتے ہیں, ایک کے اندر اس نے ویٹ رکھا, ایک میں آپ کی چیز رکھی. اس طرح سے اب یہ دیکھیے ٹائم آپ کا ویسٹ ہو رہا ہے, لیکن کیا کروں, اس کے بغیر بات سمجھا نہیں پاؤں. امام نے فرمایا کہ مومن کے دل کو اگر کاٹا جائے, एक तरफ तराजू के एक पल्ले में और दूसरे में बिल्कुल ये इक्वल होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे। क्या दो चीजें इमाम ने इसमें कही, जिसमें से पहली चीज मेरा मौजू है कि जब कोई प्रॉब्लम आए, हो सकता है ये अल्लाह हमारा इम्तिहान ले रहा है, ट्रायल, जालिम जुल्म कर रहा है, लेकिन वह जालिम का जुल्म हमारे लिए तो इम्तिहान बनेगा ना, लेकिन ये ख्याल 50% हो, ये ना हो कि जमाना इतना खराब है हमारे और ये पूरी तशय्य कौम का इम्तिहान लिया जा रहा है और अल्लाह की तरफ से ये हमारा ट्रायल हो रहा है, नहीं का 50-50 ये कि ज़हर अल फसाद फिल बर वल बहर बिमा कसबत अयदीकुम, बहुत सारी खराबियां माशरे में तुम्हारे आमाल और कैरेक्टर की वजह से आती, हो सकता है मैंने कोई गलती की, हो सकता है मैंने कोई गुनाह किया, बिल्कुल बराबर से दो ख्याल होने चाहिए। और पहला ख्याल जो आएगा उसके लिए हमारे पास टूल इस्लाम ने दिया, दुआ, अल्लाह इम्तिहान ले रहा है तो दुआ करो, और दूसरा जो ख्याल आएगा उसके लिए इस्लाम ने हमें टूल दिया है तौबा, कि तौबा करो, हो सकता है क्योंकि अगर ये तुम्हारे गुनाहों की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, अल्लाह की तरफ से इम्तिहान नहीं है, तो दुआ का फायदा नहीं, तौबा का फायदा, और अगर अल्लाह का इम्तिहान है तो तौबा तो वैसे ही वाजिब है, लेकिन वो इस वक्त इसमें काम नहीं आएगी, इसमें दुआ काम आएगी, दुआ प्लस तौबा। मोमिन के दिल को अगर इस तरह काटो कि ये मोमिन का दिल है, इसमें ये कितना परसेंट है कि अल्लाह एग्जाम ले रहा है, ट्रायल ले रहा है, ये कितना परसेंट है कि हमारे अमाल ऐसे, तो बिल्कुल 50-50 होगा, एग्जैक्ट इक्वल होगा। तो जब कभी कोई प्रॉब्लम आए, चाहे इंडिविजुअल प्रॉब्लम हो चाहे कम्युनिटी बेस्ड प्रॉब्लम, इंसान को ये दोनों चीजें सोचना है, खाली ये नहीं सोचना है कि भाई हमारे बुजुर्गों ने और उससे पहले बुजुर्गों ने भी बहुत इम्तिहान दिए हैं और हज्जाज का जमाना देखा और मुतवक्किल का जमाना देखा और फला जालिम का जमाना देखा और वो इम्तिहान होता रहा, हम भी इम्तिहान दे रहे हैं, नहीं हो सकता, तुम जिसे कॉज ऑफ द प्रॉब्लम समझ रहे हो वो कॉज हो ही नहीं, कॉज जो है वो तुम्हारे गुनाह। अब इसके लिए एक छोटी सी हदीस पढ़ रहा हूं जिसे आयतुल्लाह सिस्तानी ने भी अपनी किताब में एज इट इज लिखा। आपके इल्म में होगा क्योंकि हुज्जतुल इस्लाम मौलाना सैयद मोहम्मद रिजवी साहब की आप इस ट्रेंड मजमा है, तो वो इस किताब का रेफरेंस बहुत देते होंगे, आगा सिस्तानी के मसाइल की जो कंप्लीट बुक है मिनहाजुस सालिहीन, ये असल में लिखी थी आगा मोहसिन हकीम ने, इतनी अच्छी किताब थी कि मैं आगा खुई ने इसी में जहां जहां अपने फतवे थे नोट डालकर इसी किताब को रखा, फिर आगा सिस्तानी ने उसमें हदीस, यानी इसी तरह से इस हदीस को आगा सिस्तानी ने बाकी रखा जो आगा मोहसिन हकीम ने लिखी, और जो मर्जी जब कोई हदीस कोट करता बहुत ही स्ट्रॉन्ग हदीस, बहुत मशहूर हदीस, और आप देखेंगे कि इसके अंदर दो बहुत ही अहम मसले बताए गए हैं जो 21st सेंचुरी के, रोवे यानी नबी तहरीर है कि पैगंबर इस्लाम से ही हदीस रिवायत की गई है कि पैगंबर ने कहा कि तुम लोगों पर कैफा बेकुम, तुम लोगों पर क्या गुजरेगी जब तुम ये देखोगे तुम्हारी औरतें खराब हो गई हैं और तुम्हारे शबाब नौजवान जो है वो फासिद हो गए, खास लेडीज को और खास यंगस्टर को, यूथ को। इस हदीस में ये लफ्ज आया है, आप जाके देख भी सकते हैं क्योंकि किताब तो मौजूद है इंटरनेट पे PDF में, ये पैगंबर की हदीस चल रही है। अच्छा, अब इसके अंदर चार चीजें बताई, कैफा देखो तुम्हारी क्या हालत होगी जब तुम ये देखोगे कि तुम्हारी औरतें खराब हो गई हैं, तुम्हारे नौजवान फासिक हो गए, और ये पैगंबर का जुमला इशारा कि आखिरी जमाने के अंदर हमारे दुश्मन यानी इस्लाम के दुश्मन इन दो को टारगेट करेंगे, और लम तामरू बिल मारूफ है वलम तन्हा अनिल मुनकर, और सोसाइटी की हालत यह है कि तुम नेकियों का हुक्म देना बंद कर दोगे और गुनाहों से रोकना बंद कर दोगे। अब मैं एक जुमला और यहां अर्ज कर दूं जिसकी वजाहत जरूरी है कि बास चीजें ऐसी हैं जो वेस्ट में आके इस तरह मशहूर हो गई जो इस्लाम के बेसिक वैल्यूज के अगेंस्ट, और उनमें से एक यही थी कि देयर इज नो फ्री लंच, एक ये है कि माइंड योर ओन बिजनेस। तो अब यह है कि यह बात सही भी, इस्लाम में प्राइवेसी का इतना सख्त हुक्म कि आप आगे सिस्तानी के फतवे को जाके देख लीजिए, शौहर को आप नहीं है कि बीवी की मेल चेक करे या लेटर चेक करे या उसके मोबाइल में एक्सेस करे, इसी तरह बीवी का कहीं और मैं जा रहा हूं वापस आता हूं, तो आप ये के नहीं, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं कि आप बड़े बड़े गुनाह आपके सामने हो और आप खामोश रहे। अच्छा, उसका एक तरीका होता है, वो बाद में आएगा, अभी आपको रिजल्ट ना निकालिए। पैगंबर ने ये चार चीजें बताई, इसके बाद पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, अच्छा मजमा हैरान हो गया, उस वक्त का मजमा जिसे पैगंबर ने 23 साल की मेहनत के बाद कन्वर्ट किया, اور وہ اچھے لوگ ہو گئے تھے, یعنی حدیث میں سلمان فارسی کا نام, حیران ہو گئے, یا رسول اللہ کیا ایسا بھی کبھی ہو سکتا کہ ہمارے سامنے گناہ اور ہم کچھ نہ بولیں, ہمارے سامنے واجبات کو چھوڑا جائے ہم اس کا حکم نہ دیں؟ پیغمبر نے کہا اس سے بھی برا ہونے والا, اور اس سے برا یہ ہوگا کہ کیفا بیکم, تم پہ کیا گزرے گی, اذا امرتم بالمنکر ونہو عن المعروف, الٹا ہو جائے گا, تم لوگ گناہوں کا ایک دوسرے کو حکم دو گے اور ترویج کرو گے اور شوق دلاؤ گے اور نیکیوں سے لوگوں کو روکو گے. ایک تو ہے کہ خاموش رہو, کچھ بولو ہی نہیں. اسی میں مجمع حیران تھا, کون سا مجمع, آج کا مجمع نہیں, پیغمبر کے ٹرین اصلی اور سنسیئر صاحب, کہ یہ کیسے ہو سکتا. پیغمبر نے کہا اس سے بھی برا ہوگا, گناہوں کا حکم دیا جائے گا, نیکیوں سے روکا جائے گا. جو کل ایک جملہ میں نے تین مرتبہ کہا لیکن تینوں مرتبہ انکمپلیٹ کہا, کہ بھائی مسئلہ نظرداری کے حوالے سے بات ہے لیکن کوئی اور بھی آپ اس میں نیکی لے آئیے, ایک ڈالر بھی ہم نہیں دیں گے, یہ نظرداری کا سسٹم ہمیں پسند نہیں, چلے آپ کی مرضی نہ دیجیے, لیکن دوسروں کو روکیں گے بھی کہ نہیں خرچ یہاں نہیں کرو, اور جگہیں خرچ کرنے کی. تو بہت چھوٹی سی میں نے مثال جو تھی وہ دی, پیغمبر نے کہا کہ گناہوں کا حکم دیا جائے گا اور نیکیوں سے روکا جائے, مجمع تو اچھل پڑا. بھائی پیغمبر کے زمانے کا مجمع ہے وہ, یا میرا والا مجمع تو ہے نا, کہ لوگ چپ چاپ بیٹھے ہو, نہ آ ہو نہ واہ ہو, نہ کوئی ایکشن ہو نہ ری ایکشن ہو, جو مجھے پسند بھی ہے کہ تاکہ مجھے زیادہ ٹائم ملے. لیکن میں عرض کر رہا ہوں یا رسول اللہ کیا اتنا برا زمانہ بھی کبھی آ سکتا ہے, ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا. پیغمبر نے کہا کہ تم اسی میں حیران, اب اس سے بھی زیادہ برا ہوگا. اچھا اب یہ حدیث میں کیوں پڑھ رہا ہوں, اس کے آخری لفظ کی وجہ سے پڑھ رہا ہوں, ورنہ حدیث تو کافی مشہور بھی ہے اور حجت الاسلام مولانا رضوی صاحب نے کئی بار پڑھی بھی ہوگی. تیسرا جملہ پیغمبر نے کہا تم یہ دوسری بات پہ حیران ہو, کیا ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ گناہوں کو ایک دوسرے کو حکم دیا کریں گے یا شوق دلائیں گے کہ فلاں گناہ کرو؟ پیغمبر نے کہا اس سے بھی برا زمانہ آئے گا. کیفا بیکم اذا رأیتم المعروف منکرا والمنکر معروف, وہ زمانہ آئے گا جب تم دیکھو گے کہ نیکیوں کو تو برا سمجھا جائے گا جیسے کسی نے گناہ کر لیا, اور گناہوں کو نیکی سمجھا جائے گا, کوئی گناہ کر کے آئے گا تو ایسا آئے گا جیسے وہ پوری رات شب قدر کے عمل کر کے آ رہا. اچھا اب یہ پیغمبر کا تیسرا جملہ, میں اپنا ایک پرسنل واقعہ بتا دوں, میرا تو نہیں ہے, میرے ایک بہت ہی قریبی بزرگ دوست تھے, دوست بھی تھے بزرگ بھی تھے, کیونکہ کراچی سے میں حج کا قافلہ لے جاتا تھا, لاہور سے وہ لے کے آتے. لاہور پاکستان کا ایک بہت ہی مشہور شہر ہے اور وہ بہت اہم شہر, بہت کلچر شہر. آپ لوگ تو لاہور خالی وہ ریسٹورانٹ کے نام سے جانتے ہوں گے, کہ دنیا میں ہر جگہ اس نام کا کوئی ریسٹورانٹ ہوتا, مجھے نہیں پتا یہاں ہے کہ نہیں, لیکن ایک جنرل بات, وہ فرما رہے تھے کہ ایک صاحب میرے پاس آئے, وہ بہت پرانے عالم تھے لاہور کے, ان کے والد اس مسجد میں امام تھے, اس کے بعد وہ امام بنے, اس کے بعد ان کے بیٹے امام بنے, تو بہت یعنی فیملیز ٹرم ہو گئے تھے پوری کمیونٹی سے. کہ ایک صاحب میرے پاس آئے اور کہا کہ مولانا مجھے ایک بہت بڑا پرابلم پیش آ گیا, یہ ریئل واقعہ, اور وہ پرابلم یہ پیش آ گیا ہے مجھے اپنی بیٹی کے بارے میں بڑی پریشانی. اب عالم کے پاس لوگ کیوں آتے ہیں, یا دعا کے لیے, یا تعویذ کے لیے, یا کبھی کبھار نماز جنازہ کے لیے, ورنہ پہلے نکاح کے لیے بھی آتے تھے, اب تو ضرورت نہیں ہے, خود ہی سارے کام ہو جاتے ہیں. تو اب یہ مولانا یہی سمجھے کہ میرے پاس یہ کوئی دعا تعویذ کے لیے آئے ہوں گے. دعا بہت طاقت ہے, بہت اہمیت ہے, حتی عاشورے کے دن آپ کو یاد ہوگا کہ آقا حسین نے آقا سجاد کے پاس جا کر کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا یہ دعا میں بتا رہا ہوں, یہ میرے شیعوں کو پہنچا دینا کہ جب کوئی پرابلم پیش آئی یہ دعا پڑھی. کب؟ آخری لوست کے وقت, جب اکبر ہو, اصغر ہو, عباس ہو, قاسم ہو, عون ہو, محمد شہید ہو چکے, پھر بھی آپ کا خیال کیا, میرا خیال کیا, آپ یہ عاشور کی مجلس میں تھوڑا سا بیان کروں, دعا دیے. یعنی دعا دی کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں گفٹ کیا ہے دعا کی شکل میں. تو خیر دعا تو ہے بہت اہم چیز. اب ان کے ذہن میں آیا کہ بیٹیوں کے لیے کیا مسئلے ہوتے, زیادہ تر یہی ہوتی کہ اگر غیر شادی شدہ ہے تو شادی نہیں ہو رہی ہے تو کوئی اچھا رشتہ آ جائے, شادی شدہ ہے تو اولاد نہیں ہو رہی ہے تو پرابلم ہو رہی ہے, یا یہ کہ جہاں گئی ہے اس فیملی کے اندر جسے اردو میں سسرال کہتے ہیں, ساس اور نند اور یہ سارے جھگڑے, یہی پرابلمز ہوتے ہیں بیٹیوں. مولانا نے کہا بے شک آپ بتائیے, میں آپ کے لیے دعا ڈھونڈتا ہوں. کہا میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری بیٹی نہ کسی نامحرم سے ہاتھ ملاتی ہے, نہ کسی نامحرم کے سامنے جاتی, मैं दोस्तों के घर जाता हूँ, उनकी बेटियां उछल उछल के आती हैं, हाय अंकल, भाई अंकल, भाई अंकल, जो कुछ भी कहती रहती हैं, कभी हाथ भी मिला लेती हैं। इसी तरह से न सर पे दुपट्टा है न कोई स्कार्फ। अब मेरे घर में मेरे दोस्त आते हैं तो मेरी बेटी जाके कमरे में छुप जाती, क्योंकि एक बार वो स्कार्फ पहन के किसी दोस्त के सामने आ गई थी, दोस्त तो नाराज हो गए, क्या मेरे बारे में तुम कोई बुरा ख्याल सोच रही हो, क्या मैं तुम्हारे बारे में कोई बुरी चीज सोचूंगा, मैं तो तुम्हारा चचा हूं, तुम्हारा अंकल हूं, और ये अब ये स्कार्फ पहना तो उसको एतराज हो गया कि ये जो है मेरे बारे में बुरा ख्याल रखती, तो वो आती ही नहीं है बात। हाथ मिलाना तो दूर की चीज, मौलाना कोई इलाज कीजिए। आज 20th century, ये बात है 50 साल पहले, ऐसी लड़की कैसे चलेगी माशरे के अंदर। मौलाना कह रहे कि मेरे पास क्या जवाब था, मैंने उससे कहा भाई चंद किताबों के नाम लिए, टाइम वेस्ट हो रहा है, मिसबा और इकबाल और मफाती, और मैंने ये किताब पढ़ी, वो किताब पढ़ी, बीमारी की दुआ मुझे नजर आई है, और औलाद की दुआ नजर आई है, और रिस्क की दुआ नजर आई है, और कर्जे की दुआ नजर आई है, अब तक इमाम की तरफ से बेशर्मी, बेहयाई और बेगैरती की दुआ नजर नहीं आई है। जिस दिन मेरी नॉलेज में आई, मैं सबसे पहले आपको बुलाते ही दूंगा। अब ये 50 साल पहले की बात कर रहा हूं, जब ये मीडिया वीडिया कुछ नहीं था, उस वक्त की हालत ये थी कि जो क्वालिटी अच्छी है उसको बुरा समझा जा रहा है, और जो बुरी क्वालिटी है कि जी वो हमारे दोस्त की बेटियां तो इसी तरह आके हाथ मिलाती है गले लग जाती है, उसको अच्छा समझा जा रहा है। पैगंबर ने कहा, अभी इसकी बहुत मिसालें, मैं लेडीज की मिसालें ज्यादा इसलिए देता हूं कि मेरे सामने नहीं होती है ना, आपके बारे में कहूं तो आप तो ऐसा मुझे घूरने लगते कि मजलिस पढ़ना मेरे लिए मुश्किल हो जाता। तो खैर, खुलासा ये है कि लेडीज का बहुत एहतराम है, मैंने अर्ज किया ना कि इस्लाम में मर्जी आजाद आई है लेडीज, लेकिन ये अभी बात की मजलिस है। आज सुन लीजिए आखिरी बात, ये हदीस मैंने पूरी क्यों पढ़ी, क्यों थोड़ा बहुत तो हम देख रहे हैं कि वाकई आज अच्छाइयों को बुराई समझा जा रहा है, और जो बुराई है किसी में उसको अच्छाई समझा जाता है, ये इसका प्लस पॉइंट आता। फिर पैगंबर ने कहा जब ये होगा, हाँ ये था लग, जब ये होगा तब जमीन भी तुम पर बंद हो जाएगी और आसमान भी तुम पर बंद हो जाएगा, ना आसमान से अल्लाह का फजल और बरकत नाजिल होगी, ना जमीन में कोई तुम्हारी मदद करने वाला हो, ला नासिरा फिल अर्ज, जमीन में कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा और आसमान से कोई बरकत नाजिल नहीं होगी। तो वो जो हम दुआ पढ़ रहे हैं इमाम जमाना के आने से पहले के, इलाही अजम अल बला व बर अल खफा वन कता रजा व जाकत अल अर्ज व मनियत अस समा, उसमें आखिरी जो दो बातें थी, जमीन तंग हो गई, आसमान बंद हो गया, पैगंबर फरमा रहे हैं उसका वन ऑफ द मेन रीजन ये भी हो सकता कि तुम्हारे गुनाह उस स्टेज पर पहुंच गए जहां नेकियां बुराई बन जाए और बुराइयां नेकी बन जाए। अगर ये स्टेज आ गया और फिर आसमान बंद हो गया तो अल्लाह से कंप्लेन न करना, ये तुम्हारे अपने अमल का नतीजा है। जैसा कि मैं हजरत मूसा का वाकया पढ़ रहा था, लेकिन मैं उसको रोक देता हूं, इंशाल्लाह कल आएगा, वाकया बहुत अहम, मेरा असल मौजू जो है ना ये उसके अंदर। और मैं ये अर्ज करूं कि मैं बात अभी जो करूंगा, पहली बात जो अकीदा और अमल, कि इस्लाम में सबसे बड़ी क्वालिटीज में से मोमिन की एक क्वालिटी बताई गई है, ट्रस्ट ऑन अल्लाह, ये बहुत अहम सिफत, बहुत अहम, तवक्कल अल्लाह, अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा करो। ये सारे गुनाह वगैरह क्यों होते हैं, अल्लाह पे हमें भरोसा नहीं, ये बात कल आएगी, लेकिन अर्ज ये कर रहा हूं कि जो हमारे ये वाले प्रॉब्लम है उसके दो रीजन हो सकते हैं, 50-50, या तो अल्लाह हमारा इम्तिहान ले रहा, इम्तिहान ले रहा है तो हम दुआ के जरिए से इस इम्तिहान का टाइम पास करें, और या वाकान हमारे अमल इंडिविजुअल के या कम्युनिटी के ऐसे हो चुके कि जो थर्ड स्टेज आया था कि हमारे यहां बुराई अच्छाई बन गई और अच्छाई बुराई बन गई। अगर ये है और फिर हमारे लिए जमीन भी तंग हो गई है, ला नासिरा फिल अर्ज, जमीन में कोई मददगार नहीं और आसमान से कोई रहमत और बरकत नहीं आ रही, तो ये वक्त तौबा है कि अभी समझ जाओ, वरना वो आने वाला जब आएगा तो खाली खैरों ही के ऊपर इस्लाम को नाफिज नहीं करेगा, अपनों पर भी करेगा। वो स्टोरी रिपीट नहीं होनी चाहिए। कौन सी स्टोरी? मौलाए कायनात को जब खलीफा बनाया है मुसलमानों ने, आप मुसलमान, अल्लाह ने तो मौला को रोज अजल से खलीफा रसूल बनाया है, आप मुसलमान हुआ क्या? पहले तो बहुत जोश के साथ आए थे, एक जुमला मैं कह रहा हूं, आपकी इंसल्ट नहीं कर रहा हूं, ये खाली एक वे ऑफ एक्सप्रेशन है कि जितने जोश के साथ आप इमाम जमाना को याद करते हैं इसको 10 times बढ़ा दीजिए, इतने जोश और एक्साइटमेंट के साथ अली को ढूंढते हुए आए थे कि अली को अपना हाकिम बनाना। हम तो क्या तड़प रहे होंगे, मैं कह रहा हूं कि मैं आपकी इंसल्ट नहीं कर रहा हूं, जनरली एक जुमला कह रहा हूं, उससे ज्यादा है, यानी अली ने वापिस कर दिया चले जाओ, مجھے نہیں چاہیے تمہاری خلافت. خلافت جو تم دیتے ہو مولا کے سامنے, اس پر ایک بہت ہی پرانی جوتی تھی جس کو مولا ٹھیک کر رہے تھے. کہا تمہاری دیوی خلافت اس جوتی سے بھی زیادہ حقیر ہے, نہیں جائی علی کو. کہا روزے قیامت ہم کمپلین کریں گے کہ ہم تو راضی ہو گئے تھے. ہم یعنی جملہ تو یہ نہیں ہے لیکن اس کے انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ ہم نے تو توبہ بھی کر لی اپنی غلطی پر, پھر بھی علی نہیں مان رہے. تو مولا نے کہا ٹھیک ہے, تم نے اتمام حجت کر دیا, میں آؤں گا لیکن تم مجھے برداشت نہیں کر سکو گے. یہی جملہ سیم جملہ امام زمانہ نے اپنی غیبت میں کئی بڑے بڑے مراجع سے کہا کہ میں آ تو جاؤں گا لیکن اس وقت ہمارے ماننے والے اس اسٹیج پر نہیں ہے کہ ہمیں قبول کرے یا ہمیں برداشت کرے, لیکن اس وقت میں دونوں کو ملانے جاؤں گا. تو اب وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے, کل مجھے دعا تک شارٹ کرنا پڑی تھی ٹائم کی وجہ سے. تو خلاصہ یہ ہے کہ مولا نے کہا نہیں, کہا نہیں مولا ہم قیامت کے دن اللہ سے آپ کی کمپلین کریں گے. جب ہم راضی ہو گئے, ہم نے توبہ کر لی, ہم آپ کے دروازے پہ آ گئے, ہم غدیر کے اعلان کو ماننے لگے, پھر بھی آپ منع کر رہے. علی نے کہا ٹھیک ہے لیکن مجھے پتا. اور ہوا یہ کہ اگلے دن علی مسجد میں پہنچا. آج تک رسول اللہ کے بعد مسجد النبوی میں اتنا کراؤڈ نہیں تھا بلکہ رسول اللہ سے بھی زیادہ تھا, کیونکہ رسول اللہ کے زمانے تک اسلام خالی عرب کے آئی لینڈ میں تھا, اور اب رسول کے بعد ایران اور روم اور مصر اتنی تعداد بڑھ گئی. مولا نے پہلا ہی عمل ایسا کیا کہ مجمع گھبرا گیا. مولا آئے ممبر پہ تشریف لے گئے. اچھا پیغمبر سب سے اوپر بیٹھتے تھے, تو ان کے بعد جو حکمران آئے تو وہ ایک سیڑھی نیچے بیٹھے احترام رسول میں, ان کے بعد آئے ایک سیڑھی اور نیچے بیٹھے احترام رسول, ان کے بعد آئے تو ایک سیڑھی اور نیچے بیٹھے. یہ جو ممبر کے مختلف یہ اسٹیئرز ہوتے. مولا سیدھا مجمع کو کراس کرتے ہوئے ایک دو تین اسٹیئرز کو طے کر کے اوپر آ کے ممبر پہ بیٹھ گئے. تو مجمع تو وہی حیران ہو گئی. مولا نے دیکھا کہ اس وقت مجمع جو ہے تھوڑا ڈسٹرب ہے, میری تقریر سننے کے موڈ میں نہیں لگ رہا. جبکہ کہا کہ کیا ہو گیا تم لوگوں, تمہاری انویٹیشن پر آیا. کہا کہ آ رہے تو تھے لیکن کیا آپ رسول اللہ کے برابر ہو گئے کہ وہاں جا کے بیٹھے یا رسول اللہ بیٹھے. جلال آ گیا علی, ماں ہاضر آباد, تم لکڑیوں کی بات کرتے ہو, لکڑیوں کی کیا اہمیت ہے, میرے قدم تو دوچے رسول پہ پہنچ چکے. تم خالی لکڑیوں دیکھ کے حیران ہو کہ علی کے پیر وہاں کہاں گئے جہاں رسول کے پیر ہوتے. دوچے رسول کے اوپر وہیں سے اندازہ ہو گیا کہ مجمع مجبوری میں علی کے پاس آیا ہے. ابھی علی کی اصل معرفت نہیں تھی لیکن کیا ہو, تین سال کے اندر یہی لوگ سب علی کے اگینسٹ ہو گئے. اب میں پوری ہسٹری نہیں ریپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ آپ کو مجھ سے زیادہ معلوم, یہ مجھے پتا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہسٹری امام زمانہ کے بعد ریپیٹ نہیں ہونی چاہیے کہ پتا چلا تڑپ تڑپ کے بلا رہے ہو اور جب آ گئے تو اب امام کا سسٹم برداشت نہیں ہو رہا. یہ ہے عقیدہ اور عمل کا میرا موضوع کہ خالی عقیدہ اور عمل نہ ہو تو یہ نتیجہ نکلتا. جیسے کوفے والے, نعوذ باللہ میں کسی مومن کو کوفے والے سے سملر قرار دے ہی نہیں سکتا, اس سے پہلے مجھے موت آ جائے. لیکن ایک ہلکی سی ایگزامپل, کوفے والے کتنے جوش سے آقا حسین کو بلائے اور اس کے بعد کیا ہوں, اس کے بعد وہی سارے لوگ آقا حسین کے اتنا اگینسٹ ہو گئے. حالی دیکھیے پریشر پڑا ابن زیاد کا, ڈر گئے لوگ, گھر میں بیٹھ گئے, وہاں تک سمجھ میں آتا. جوائن کیا ابن زیاد کی آرمی کو, وہاں بائی فورس کسی کو نہیں بھیجا گیا تھا, ابن زیاد کی طرف سے لوگ خوشی سے گئے تھے. وہی کوفے والے اتنے سارے تھے اور ایسے لوگ تھے جو پہلے بلا رہے تھے. ہم بھی تو بلا رہے ہیں زمانے کے امام, میں کمپیئر نہیں کر رہا ہوں, ہم بھی بلا رہے ہیں, انہوں نے بلایا اتنے کہ عاشور کی صبح آقا حسین نے جو پہلا خطبہ دیا اس کے بعد نام لے لے کے کہا اس وقت کو دیکھ کے کہ تم تمہارے سارے لیٹر میرے پاس آئے. اب آپ کو تو پتہ ہی ہے نا کہ ایسے ظالم مقرر کر ڈینائی کیا, نہیں ہم نے کوئی لیٹر نہیں بھیجا تھا. آقا حسین وہ لیٹر اپنے ساتھ لے کے آئے, پوری ایک بوری بھری تھی. کہا غلام سے کہ لے کر آؤ, وہ بوری منگوائی عاشور کے دن کربلا کے میدان میں, لیٹر دکھا, یہ تمہارا لیٹر, جو اتنے جوش سے بلا رہے تھے. تو دو واقعات تو ہمارے سامنے ہیں, ایک آقا مولا علی ظاہری خلافت جو اتنے جوش سے بلا رہے ہیں وہی اگینسٹ ہو گئے, اور ایک کوفے والے آقا حسین. مومن ایسا نہیں ہو سکتا, لیکن مومن کو بہرحال ان واقعات کو دیکھ کر ذرا سا الرٹ ہو کے بیٹھنا چاہیے کہ ایسا نہ. ہاں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کی اتنی عظمتیں ہوتی ہیں کہ وہ اس میں شامل نہیں تھے جو آقا حسین کو بلانے والے تھے، لیکن کتنا وہ بدلے. ایک بہت ہی مختصر سا واقعہ، بہت ہی مختصر کیونکہ ٹائم مجلس کا ختم ہو رہا ہے. آیت اللہ العظمیٰ آغائے محسن الحقی. اب میں بعض مراجع کے نام ایک اور وجہ سے بھی لیتا ہوں، اس کا ٹائم نہیں رہا کہ کیوں، وہ انشاءاللہ کل بتاؤں. ایک اور وجہ سے مرجعیت کی امپورٹنس، مرجعیت کا رول، مرجعیت نے کس طرح ہم کو ڈیفینڈ کیا، مرجعیت نے کس طرح ہمیں پروٹیکٹ کیا، اس کے علاوہ ایک ریزن اور بھی، اب وقت نہیں، ریزن بعد میں آئے گا. اس میں آغائے حکیم کا نام آتا، اور بڑی قربانیاں دی انہوں نے دین کی خاطر. کتنے بیٹے ان کے، جوان بیٹے شہید ہوئے اس خاندان کے، 72 ایک دن میں صدام نے قتل کر کے ان کے سر کاٹ کے آغا حکیم کے بڑے بیٹے یوسف حکیم کو بھیجوائے. اس سب ہماری ریسنٹ ہسٹری. جب ان کی ایج 91 تھی، خود ان کے بیٹے یہ واقعہ سنا رہے، اور میں اس محفل میں بیٹھا تھا، میں تو بہت جونیئر تھا، مجھ سے بات نہیں ہو رہی تھی، لیکن سنا رہے تھے. وہ بیٹے جو بعد میں شہید ہو گئے، اور اس وقت آغا محسن حکیم کی قبر کے برابر ان کی قبر بھی بنی. وہ بتا رہے کہ جب میرے بابا بہت ضعیف ہو گئے، 91 چلنا بھی مشکل ہو گیا، جیسے اب یہ آج کل ویسٹ کے اندر مجلس میں فلور پہ بیٹھنے والے کم ہوتے ہیں، کرسی پہ بیٹھنے والا زیادہ ہوتے ہیں، ان کی مجبوری. اسلام تو اللہ کی نماز تک کو کرسی پہ اجازت دے دیتا ہے. تو آغا حکیم کی یہ حالت، بیٹوں سے کہا کہ میری خواہش ہے کہ دنیا سے جانے سے پہلے ایک مرتبہ اور اپنے مظلوم آقا کے روزے کی اور قبر کی زیارت کر لو. خود یہ قبر اور روزے کی زیارت اتنی ہے کہ بھائی جب آدمی دنیا سے جائے گا تو خود آقا امام مظلوم کے سامنے پہنچ جائے گا، بائی فیس ان کو دیکھے گا. لیکن نہیں، یہ زری کی زیارت بھی بہت اہم ہے. چنانچہ ان کے بیٹے لے کے گئے، بڑی مشکل سے، بہت ضعیف ہو چکے ہیں، سارے روزے جتنے تھے وہ سب وہاں آقا عباس یہ سب. اس کے بعد کا مجھے ہر کے روزے پہ لے گئے. ہر کا روزہ تھوڑا سا، آپ کو پتا ہے، کہنے کی ضرورت نہیں، ٹائم نہیں، تھوڑا دور وہاں گئے ہر. اس کی زری کے سامنے کھڑے ہوئے اور ایک جملہ تھا، کہا کیا ہے ہر، میں ہر اعتبار سے تجھ سے زیادہ افضل. نمبر ایک، عمر، اسلام میں سینئرٹی کی ایک اہمیت. ہر کیا تھا؟ 30s میں تھا. آغا حکیم کون ہے؟ 90s. کتنا ڈیفرنس، ایک احترام ہوتا ہے. نمبر دو، خاندان، میں سید ہوں، سید محسن حکیم الطباطبا، تو غیر سید، اور ایسا غیر سید ہے جو عظمت سادات کو جانتا ہے. جب آقا حسین کے گھوڑے کو روکا تھا اور آقا نے کہا تھا سکلت امی، تیری ماں تیرا ماتم کرے، جواب دیا تھا عرب میں کوئی میری ماں کا نام لیتا میں پلٹ کے اس سے سخت جواب دیتا، لیکن آپ کی ماں تو سیدہ نساء عالمین ہے، خاتون جنت ہے، میری زبان پہ ان کا نام نہیں آ سکتا. جانتا ہے عظمت سادات کو. تو میں سید ہوں، تو غیر سید، اور میں نہ صرف یہ، اب یہ تو صرف جو ان کو اپنا میسج دینا تھا اس لیے جملہ، میں نہ صرف یہ کہ عالم ہوں، بلکہ اس وقت پوری تشیعوں کا سب سے بڑا عالم مرجع وقت ہوں. اور تو ایک عام سپاہی، نالج تو نہیں تھی ہر کے پاس، وہی جو بیسک نالج ہونی چاہیے ایک مسلمان، ہر اعتبار سے میں تجھ سے زیادہ افضل ہوں، اور مجھ سے کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے، میں بیٹھ جاتا ہوں، لیکن تیری عظمت کی وجہ سے مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ میں تیری ذریعے کے سامنے بیٹھوں، میں کھڑے کھڑے تجھے سلام کروں. اور عظمت کیا ہے؟ کہ تُو نے اتنی بڑی قربانی دی، اتنی بڑی قربانی دی جو دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا. یاد رکھیے ایک جملہ، اگر آقا حسین کا کوئی سپاہی حسین کو چھوڑ کے لشکر یزید میں چلا جاتا تو پھر بھی سمجھ میں آتا، کیونکہ آقا حسین کے پاس کیا ہے؟ بھوک ہے، پیاس ہے، جنگ ہے، زخم ہے، شہادتیں، موت ہے، ہر اعتبار سے نقصان ہی نقصان. تو اتنا ایمان بلند تو ہونا چاہیے، لیکن اگر کوئی چلا جائے تو سمجھ نہیں آتا. لیکن کوئی یزید کو چھوڑ کے حسین کے پاس آئے، یہاں کیا؟ یزید کے پاس عہدہ، یزید کے پاس انعامات ہیں، یزید کے پاس دنیا کی ہر نعمت، اگر یزید کو جوائن کروں تو سب ملے گا، اور حسین کے پاس آ کے ہر طرح کا دنیاوی نقصان ہے. مگر سلام ہوا میں اس حر کے اوپر کہ جس نے وہ ساری چیزوں کو ٹھوکر ماری جو یزید کے پاس تھی، اور آیا شہادت کے لیے، اور آیا بھوک اور پیاس کا امتحان دینے کے لیے. اور کون ہو رہے؟ دیکھیے میسج ہے ہمارے لیے، کہ جو میں نے کہا کہ دعا توبہ کسی لمحے قبول ہو سکتی ہے. حسین کا راستہ روک کر حسین کو کربلا میں کون لے کے آیا؟ عمر سعد نہیں لایا، ہرملا نہیں لایا، شمر نہیں لایا، یہ سب بعد میں آئے، ہر لے کے آئے. بعض علماء نے جملہ بھی لکھا کہ جب ہر نے آقا حسین کے راستے میں رکاوٹ ڈالی، گھوڑا روکا، اور حسین نے جو کہا وہ تو آپ مجلسوں میں سنتے ہیں، محمل سے زینب کے رونے کی آواز بلند ہو گئی، کیونکہ زینب کو زینب کا بابا بتا چکا تھا کہ جب اس طرح قافلہ روکا جائے بس سمجھ لو کہ اب کربلا شروع ہو گئی. کربلا میں لے کے کون آیا؟ یہ حر لے کے آیا. کس نے خط لکھ لکھ کے ابن زیاد کو بھیجے کہ حسین آ گئے ہیں؟ کس کے لیٹرز کے اوپر عمر سعد اور شیمر اور خولی اور حرملہ یہ سب آئے؟ یہ حر تھا. چلے باقی باتیں چھوڑے، 7 محرم کو جب پانی بند کیا گیا تو اس میٹنگ میں حر بیٹھا ہوا، اس نے کوئی احتجاج کیا؟ کوئی پروٹیسٹ کیا؟ نو بولا؟ نہیں، اس میٹنگ میں شریک. 9 محرم تک حر. دل کی حالت تو اللہ بہتر جانتا ہے، ظاہری اعتبار سے ہر ظلم کے اندر شریک ہے یزیدیوں، ہر ظلم میں شریک. اور شاید ون آف دا ریزن یہ بھی ہو، بھائی کربلا تو 9 محرم کو شروع ہو گئی تھی، وہ تو آقا حسین نے عباس کو بھیج کر ایک رات لی تھا نا، تو اگر اسی وقت کربلا آگے بڑھ جاتی تو حر لشکر یزید میں ہی رہ جاتا. لشکر یزید میں رہنے کا مقصد کیا ہے؟ لشکر یزید میں رہنے کا مقصد ہے زیارت کا جملہ، لعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن ظلمت کا، لعنت آتی. حسین کے لشکر میں آنے کا مطلب کیا ہے؟ شہداء کربلا کی زیارت کا جملہ، بے ابی و امی. چھٹے امام کہتے ہیں میرا باپ تم پہ قربان، میری ماں تم پہ قربان. یہ ایک رات میں لعن اللہ سے نکل کر بے ابی و امی پہ ہو آیا. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ جس وقت جنگ فوجیں تیار ہو گئی، جنگ شروع ہونے والی، ایک مرتبہ ہر کے ساتھی نے دیکھا ہر کے چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا، گھبرا کے کہا کہ ہر کیا بات؟ کہ اب مجھے ریئلائز ہو رہا ہے کہ میں نے کتنا بڑا ظلم کیا، اور میں چاہتا ہوں کہ جا کے اپنے گناہ کی معافی مانگوں. ہر کے ساتھی نے کہا یہ کیا غلطی کر رہا، یہاں سے بھی جائے گا وہاں بھی تجھے کوئی قبول نہیں کرے گا، تجھ جیسے ظالم کو کون قبول کرے گا؟ ہر نے کہا لیکن مجھے پتا ہے جس کے پاس میں جا رہا ہوں وہ رحمت للعالمین کا بیٹا ہے، اس کی رحمت ہر وقت ہے، چنانچہ چلا اور اپنے بیٹے کو لے کے چلا. اور ادھر لشکر امام کے قریب آیا، لشکر امام تیار ہو گیا، کیونکہ ہر تو دشمن ہے نا، سب نے ایک مرتبہ آواز لگائی کہ آگے بڑھ کے آقا کو گھیرے میں لے لو، کہیں اٹیک نہ کر دے. حسین نے کہا عباس اپنی فوج کو روکو، میرا مہمان آ رہا ہے، میں جا رہا ہوں. کیونکہ ہر قریب آتا ہے، گھوڑے سے اترتا ہے، جیب سے رومال نکالتا ہے، دونوں ہاتھ باندھتا ہے، آواز دیتا ہے اے رحمت للعالمین کے بیٹے، کیا دنیا کا سب سے بڑا گناہگار تیری بارگاہ میں آ سکتا؟ بھائی یہ جملہ سنا تھا حسین گھوڑے سے نیچے آ گئے، آگے بڑھے، ہر کو دیکھا، کہا انت اخی فی دنیا والآخرہ، ہر یہ کیا کہہ رہا؟ تو تو میرا بھائی ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور یہ جملہ سننا ہے کہ ایک مرتبہ پورا لشکر امام گھوڑا سے اتر آیا، آقا کا بھائی زمین پہ کھڑا ہے، ہم گھوڑوں پہ کیسے بیٹھے؟ لیکن پھر حسین نے ایک جملہ کہا، اب وہ جیسے ہر کو کسی نے کوڑا مارا، حسین نے کہا ہر آج میں بہت خوش بھی ہوں، بہت خوش بھی ہوں اور بہت غمگین بھی ہوں. خوش اس بات پر ہوں کہ تو نے باطل کو چھوڑا حق پر آ گیا، ظلمت کو چھوڑا نور پہ آ گیا. غمگین اس بات پر ہوں جب تو میرا دشمن بن کے آیا تھا تو اتنا پانی پلایا تھا کہ تیرے گھوڑے تک سیراب ہو گئے تھے، آج میرا مہمان بن کے آیا اور حسین پانی کا ایک کوزہ بھی تجھے پیش نہیں کر سکتا. یہ جملہ کیا تھا؟ گویا ہر کے بدن میں کسی نے کوڑا مارا. کہا مولا یہی گناہ معاف کرانے آیا ہوں اور میرا گناہ مکمل معاف ہو جائے، اس لیے میں چاہتا ہوں پہلے میرا بیٹا مارا جائے، میں یہ صدمہ دیکھ یہ امتحان دوں اور پھر میں اپنی جان دوں گا. حسین نے کہا ہر عام دن ہوتے میں تجھے کبھی نہ جانے دیتا، لیکن آج تو ہر ایک کو مارا جانا ہے، اول و آخر کی بات ہے، سب کو مارا جانا ہے، جا میں نے اجازت دی. ہر کا بیٹا چلا، ہر نے کہا بیٹا ایسا جہاد کرنا کہ تیرے باپ کا گناہ معاف ہو جائے. ہر کے بیٹے نے جہاد شروع کی، آخر میں گھوڑے سے گرا، آواز دی بابا میری مدد کو آئیے. بہرحال باپ تو باپ ہوتا ہے نا، یہ جملہ سننا تھا اور بے چین ہو کے کھڑا ہو گیا، بیٹے کی طرف جانا چاہتا، حسین نے روکا، بس آخری میرے دو جملے، حسین نے روکا. حسین نے کہا ہر رک جا، تو نہیں جائے گا، تیرے بیٹے کے لاشے پر میں جاؤں گا، کیونکہ پہلی بات تو یہ کہ تو میرا مہمان ہے، میری ذمہ داری ہے تیری خدمت کروں. چلے ٹھیک ہے، دوسرا جملہ آپ برداشت کر سکے تو برداشت کیجیے، وہ آخری جملہ. اور ہر سن، दूसरी बात सुन याद है, कभी बूढ़े बाप जवान बेटों के लाशे पे नहीं जाया करते हैं। तू बैठ, मैं लाशा लेके आता हूँ, बस आपा हाथ जोड़कर एक जुमला कहना है। बुढ़का बेटा घोड़े से गिरे तो बाप को रोक दिया जाए कि बूढ़ा बाप नहीं जाता, जब कलेजे पर बर्छी का फल खाकर 18 साल का अकबर घोड़े से जमीन कर्बला पे गिरा होगा। मौला ये बूढ़ा बाप किस तरह जवान के सराहने को। खुदावंदा आका हुसैन के इस इम्तिहान का वास्ता जितने गिरिया करने वाले हैं और जितने मोमिनीन और मोमिनात हैं, इन सबको हर परेशानी से महफूज फरमा। इन मजालिम के इंतकाम के लिए जहूर इमाम में ताजील फरमा।